نحمده ونسلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صوم رمضان کتاب میں سے آج ہم تیسرا چپٹر دیکھیں گے اور اس کا عنوان ہے روزے کا بیان روزے کی عبادت کا ایک پہلو مسائل سے تعلق رکھتا ہے یہ مسائل عام طور پر لوگوں کو معلوم ہیں ہر سال رمضان کے زمانے میں تقریر و تحریر کے ذریعے روزے کے مسائل بتائے جاتے ہیں اس لیے مسائل کا پہلو کافی تفصیل کے ساتھ لوگوں کے علم میں آتا رہتا ہے اس وقت جو بات ہوگی وہ زیادہ تر روزے کی حقیقت کے بارے میں ہوگی بات واضح ہے مسائل کیا ہوتے ہیں کس سے روزہ ٹوٹتا ہے کب رکھیں کیا کھا لیں کیا پی لیں اس کو مسائل کہتے ہیں نا سوالات کی صورت میں عموماً جو باتیں سامنے آتی رہتی ہیں تو یہ باتیں واقعی پتہ ہوتی ہیں اور کوئی بھی ایک حدیث کی کتاب لے کے اگر آپ اس کو فالو کرتے جائیں تو یہ ساری چیزوں کے جواب مل جاتے ہیں اور عموماً دیکھا گیا کسی پہ باتیں کی جاتی ہیں لیکن ایک چیز جو مسنگ ہے وہ روحانی پہلو ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہم دیکھیں گے کہ روزہ کیوں رکھا جائے آخر اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتے ہیں اور روزہ رکھ کے کیا صرف اسی جھگڑوں میں پڑے رہنا ہے کہ افطاری ہو گئی کہ نہیں کب کھولیں کب چھوڑیں کب رکھیں تو اس کے بارے میں قرآن پاک میں روزے کا باقاعدہ حکم سورۃ بقرہ کے رکوع نمبر 23 یعنی 23 میں دیا گیا ہے اس حکم کا آغاز اس آیت سے ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون اے لوگو جو ایمان لائے ہو تمہارے اوپر روزے لکھ دیے گئے مراد ہے فرض کر دیے گئے جس طرح وہ پچھلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے کیوں فرض کیے گئے لعلکم تتقون تاکہ تم میں تقوی اختیار ہو دو باتیں اس سے ہمیں پتہ چلی کہ روزہ کوئی نئی عبادت نہیں کہ جو مسلمانوں ہی کے اوپر شروع ہوئی بلکہ پچھلی امتوں میں بھی روزے تھے اور مقصد کیا ہے تقوی کا حصول تقوی کیا ہوتا ہے تقوی لفظ اتنا جامع ہے کہ کسی ایک لفظ سے ترجمہ نہیں کیا جاتا اس کو اللہ از واچنگ می اللہ مجھے دیکھ رہا ہے تقوی اللہ سے ڈرنے کا معنی ہے کبھی اس کا معنی بچنے کا ہوتا ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ تقوی ایک شعوری کیفیت کا نام ہے اللہ کی موجودگی کے احساس کا نام ہے عربک میں اگر ہم ڈکشنری میں اس کے معنی دیکھیں تو تقوی کہتے ہیں حفظ النفس اما یؤثم اپنے نفس کو ہر اس چیز سے بچانا جو انسان کو گناہگار کر دے آنکھوں کا تقوی کیا ہے آنکھوں کو ان چیزوں سے بچانا جو آنکھوں کو گناہگار کر دے کانوں کا تقوی کیا ہے کانوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا جو کانوں کو گناہگار کر دے تو اللہ تعالیٰ یہ کیفیت پیدا کرنا چاہتے ہیں ہمارے اندر کہ ہم ایک ایک عضو کے بارے میں حساس ہو جائیں پھر تقوی اس شعور کا نام بھی ہے کہ نیکیوں کے مواقع نظر آنے لگیں صرف گناہوں سے بچنے کا نام تقوی نہیں نیکیوں کے مواقع کو استعمال کرنے کا نام بھی تقوی ہے بعض لوگ گناہوں سے تو بچتے ہیں حرام حلال کے بہت دیکھنے والے ہوتے ہیں لیکن کئی نیکیوں کے مواقع سامنے پڑے ہوتے ہیں ان سے منہ پھیر کے بس ایک اپنی دھن میں جیتے ہیں تو ایسے لوگوں سے اگر یہ پوچھا جائے گا کہ فلاں گناہ سے رکے تھے تو یہ بھی پوچھا جائے گا کہ فلاں نیکی کا کام کیوں نہیں کیا تھا تو اس آیت سے کیا پتہ چلا کہ روزہ ہر دور میں اللہ کی شریعت کا حصہ رہا ہے آج جب ایک شخص روزہ رکھتا ہے تو گویا کہ وہ ایک ایسے تاریخی تسلسل کا حصہ بن جاتا ہے جو ہر دور کے دینداروں میں جاری رہا کنٹینیوٹی ہے نا آپ کو فیلنگ آتی ہے اچھا یہ چیز پہلے بھی ہوتی تھی اچھا میں بھی کر رہا ہوں تو ہر دور میں جاری رہنے والا عمل ہے روزہ دار اپنے اندر یہ قلبی اطمینان محسوس کرتا ہے کہ میں وہ عمل کر رہا ہوں جو اللہ کے نیک اور مقبول بندوں نے ہر زمانے میں کیا ہے یہ احساس اس کو اس عالمی ربانی قافلے میں شامل کر دیتا ہے جو نبیوں کی رہنمائی میں دنیا سے آخرت تک چلا جا رہا ہے سچ ہے نا آپ کو محسوس ہو رہا ہے یہ اطمینان کہ اللہ کے نیک بندوں نے یہ کام کیا تو میں بھی کر رہا ہوں جو کام نبیوں نے شروع کیا آج ہمارے ذریعے سے تکمیل ہو رہا ہے تکمیل کو پہنچ رہا ہے تو لہٰذا روزہ رکھتے ہوئے اپنے دل میں خوشی محسوس کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے کرنے کی توفیق دی جو انبیاء کرام بھی کرتے تھے. روزے کا نظام قمری کیلنڈر کے اعتبار سے بنایا گیا ہے, یعنی چاند کو دیکھ کے روزہ رکھا جاتا ہے. شعبان کی آخری شام کو اگلے مہینے کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے. ایسے ہی ہے نا, سب چھتوں پہ چڑھ جاتے تھے کسی دور میں چاند دیکھنے کے لیے. اس طرح روزے کی سرگرمیاں شعبان کے مہینے کے آخر سے ہی شروع ہو جاتی ہیں. لوگ شعبان کی آخری تاریخ کا شمار کرنے لگتے ہیں تاکہ اس روز چاند دیکھ کر رمضان کی آمد کا فیصلہ کریں. چاند دیکھ کر روزہ رکھنا گویا روزے سے پہلے آدمی کے اندر روزے کی نفسیات برپا کرنا ہے. یعنی چاند دیکھنے کا تصور کیا ہے کہ پہلے ہی ذہنی طور پہ انسان تیار ہو جائے کہ اب میں روزے رکھوں گا. ایک سائیکلوجیکلی فیلنگ آنے لگتی ہے نا کچھ دن پہلے سے ہی, اچھا چاند ہوا کہ نہیں, اچھا روزے کا دن آ گیا کہ نہیں, پہلے سے تیاری. اور ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ دو ویک پہلے سے ہی سموسے اور ایگ رول بنا کے رکھے جاتے ہیں, اس سے بھی فیلنگ آنے لگتی ہیں کہ اب روزے آ رہے ہیں. روزے نہ ہو گئے, کسی بچی کی شادی ہے کہ ایکسٹرا راشن لے رہے ہیں. لیکن ہر کلچر کی اپنی باتیں ہوتی ہیں. بہرحال روزے کا زمانہ ایک مکمل عمل کا زمانہ ہے, یہ خصوصی دینی سرگرمیوں کا دور ہے. سچ ہے نا, آپ کے لیے بھی تو رمضان میں اسی لیے اسپیشل کلاسز شروع کی گئیں کہ آپ مختلف قسم کے کام کریں جو آپ عام دنوں میں نہیں کر پاتے تھے. اس دور کا آغاز 29 یعنی 29 شعبان کی شام سے شروع ہو جاتا ہے. شعبان کے مہینے کی 29 تاریخ کو شام آتے ہی اہل ایمان کی نظریں چاند دیکھنے کے لیے آسمان میں گڑ جاتی ہیں. ان کا شعور یہ جاننے کے لیے جاگ پڑتا ہے کہ کیا وہ گردش زمین کے اس مرحلے میں داخل ہو گئے ہیں جبکہ ان کو اپنی زندگی کا نقشہ بالکل بدل دینا چاہیے. سچ ہے نا, ہم رمضان کا چاند ہی نہیں دیکھ رہے ہوتے بلکہ ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار بھی کر رہے ہوتے ہیں کہ اب مجھے بدلنا ہے, اپنی زندگی کا نقشہ بدلنا ہے. فطری طور پہ آپ دیکھیے جو ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے نا تو اس چیز کا یقین دل کو آنے لگتا ہے کہ اب میں نے اپنے آپ کو بدلنا ہے, ضرور کچھ کرنا ہے. اسی چیز کا نام روزہ ہے. بہت لوگوں کی زندگی بدل جاتی ہے اس رمضان میں. کچھ کی تو وہ تبدیلی پھر بعد میں بھی قائم رہتی ہے, اور کچھ تو عید کے دن ہی ساری باتوں کو سلام کہہ دیتے ہیں. اب انہیں روزانہ یہ جاننے کے لیے فکر مند ہونا ہے کہ صبح ٹھیک ٹھیک کس وقت شروع ہوگی اور سورج کتنے بج کر کتنے منٹ پر غروب ہوگا, کیونکہ روزہ ان کے لیے اس بات کا اعلان بن کر آتا ہے کہ اب انہیں اپنی زندگی کے نظام میں اوقات کی نئی رعایت کرتے ہوئے چلنا ہے. کتنی سچی بات ہے نا, جب روزے کی کیفیت ہوتی ہے انسان کی. رمضان سے علاوہ آپ بتائیے کہ پورے سال کس کو پتا ہے کہ ایگزیکٹلی فجر کا کیا ٹائم ہے, کتنے بجے سورج نکلتا ہے, کتنے بجے ڈوبتا ہے. اللہ تعالیٰ کیا بتاتا ہے کہ تمہاری صبح بھی میرے نام سے ہو, تمہیں پتہ چل جائے کہ اب سورج اٹھ گیا تو میں بھی اٹھ جاؤں, اب ستارے سونے جا رہے ہیں تو اب مجھے اٹھنا چاہیے. انسان صبح سے ہی اپنی نگاہیں کائنات کے ساتھ ملانے لگتا ہے. پھر اسی طرح دوسرے دنوں میں ایسا تھا کہ جب بھوک لگی تو کھانا کھا لیا, جب پیاس لگی تو پانی پی لیا. گویا بقیہ دنوں میں بھوک اور خواہش ان کی رہنما تھی, مگر اب اصول ان کی زندگی کا رہنما بن جاتا ہے. اب ان کو نہایت صحت کے ساتھ یہ جاننا پڑتا ہے کہ رات کو کتنے بج کر کتنے منٹ تک کھانا ہے, اس کے بعد کھانا پینا بالکل بند کر دینا ہے. پھر شام کو دوبارہ ٹھیک کتنے بجے کھانے پینے میں مشغول ہونا ہے. کتنی سچی بات ہے, یہ جملہ ہائی لائٹ کر لیجئے کہ باقی دنوں میں بھوک اور خواہش ان کی رہنما تھی. ہماری رہنمائی کون کرتا ہے؟ ہمارا پیٹ, ہماری خواہش. جس چیز کو دل چاہتا ہے وہ کرنے لگتے ہیں. ذرا کوئی ایسی چیز دیکھ لی کہ جو من کو پسند نہیں تو اس کو چھوڑ دی, تو ایسے نہیں لگتا کہ ہمارے لیڈرز ہماری بھوک اور ہماری خواہش ہے. لیکن رمضان سے جو اللہ تعالیٰ سبق دیتا ہے وہ کیا ہے؟ با اصول زندگی گزارو, تمہارے اوقات مقرر ہوں, اب کھانا ہے اب نہیں کھانا, اب سونے کا ٹائم ہے اب اٹھنے کا ٹائم ہے. ایک کھانے اور دوسرے کھانے کے بیچ میں بھی فکر نہ کرتے رہو کہ آپ بیچ میں کیا کھائیں گے, شام کی چائے کے ساتھ کیا کھائیں گے, اپیٹائزرز کیا کھائیں گے. ایسے لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ بہت بگڑے ہوئے، رمضان میں رسیوں میں باندھ کے چند گھنٹے کے لیے بھوکے رکھ دیے جاتے ہیں، لیکن افسوس کی بات کیا ہے کہ بعض دفعہ روزہ رکھنے کے باوجود افطاریوں اور سحریوں کے وقت میں یہی دو چیزیں پھر رہنما بن جاتی ہیں۔ فرمائشیں کر کر کے افطاریاں بنتی ہیں، اور ماں کو خواہش یہ ہے، فکر ہی یہ ہے کہ بچے نے روزہ رکھا تھا، اب اس کی من پسند چیزیں بنا لوں۔ ان چیزوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے، بہت وقت ملے گا آپ کو۔ لوگ کہتے ہیں آپ کو وقت کیسے ملتا ہے؟ جب بھوک اور خواہشوں پہ پابندی لگا لیں گے نا تو انشاءاللہ بہت وقت ہے۔ جو دن پہلے کسی احتیاط اور اندیشے کے بغیر گزرتے تھے، اب انہی دنوں کو اس زندہ احساس کے ساتھ گزارنا پڑتا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، کیا کھانا ہے اور کیا نہیں کھانا ہے۔ ایسا نہ کرو ورنہ روزہ ٹوٹ جائے گا، ویسا نہ کرو ورنہ روزہ رکھ کر بھی تم بے روزہ ہو جاؤ گے۔ تو دوسری چیز کیا پتہ چلی؟ کہ روزہ احتیاط سکھاتا ہے، اندیشوں میں جینا سکھاتا ہے، یہ احساس جلاتا ہے کہ دیکھو کام کر رہے ہو، روزہ نہ ٹوٹ جائے۔ دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ کیسی پیاری تربیت کرتا ہے، جو چیزیں سال میں ایک مہینہ کرتے ہیں کیا باقی دنوں میں ان کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے؟ ہرگز نہیں، ان کی اہمیت اتنی ہی ہے۔ صرف یہ ہے کہ اگر ہم نے اس شعور کے ساتھ روزے رکھ لیے کہ یہ روزے ہمارے لیے ایک تربیت گاہ ہیں، گویا کہ ہم نے ایک تربیت گاہ میں داخلہ لیا۔ روزے کے دنوں میں آدمی کے تمام اوقات اس مشق میں، یعنی ایکسرسائز پریکٹس میں گزرتے ہیں کہ آدمی کی حد کیا ہے، وہ کہاں تک جا سکتا ہے اور کہاں تک نہیں جا سکتا، اس کو کس طرح رہنا چاہیے اور کس طرح نہیں رہنا چاہیے۔ روزے کا مقصد یہ ہے کہ آدمی کے روزمرہ کے معمولات میں کیا کر سکتے ہو، کیا نہیں کر سکتے کا مسئلہ کھڑا کر کے اس کو تیار کیا جائے کہ اسی کو وہ اپنا مستقل مزاج بنا لے۔ یہ بااصول زندگی کی تربیت ہے، اور اسی قسم کی بااصول زندگی مومن سے ساری عمر کے لیے مطلوب ہے۔ سبحان اللہ، کتنے روزے ہو گئے، کیا یہ تربیت ہو گئی؟ اس میں سے یہ دو چیزیں ہائی لائٹ کیجئے، کیا کر سکتی ہوں اور کیا نہیں کر سکتی۔ یہ دو باتیں سکھاتا ہے روزہ، میری لمیٹیشنز کیا، میری حد کیا ہے، کہاں پہ مجھے سٹاپ ہو جانا چاہیے، کہاں سے مجھے اب آگے بڑھنا ہے، کہاں سے نہیں۔ جس نے 30 روزوں میں یہ سبق پا لیا، کیا باقی 11 مہینوں میں وہ فاسقین میں شامل ہوگا، وہ حدوں کو توڑنے والا ہوگا، وہ اللہ کی لگائی ہوئی پابندیوں کو توڑنے والا ہوگا؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو ضرورت ہے اس بات کی، شعوری روزے رکھے جائیں، بیداری کے ساتھ روزے رکھے جائیں۔ یہ جتنے پوائنٹس لکھ رہے ہیں نا، اگر آپ اپنی نوٹ بک میں اس میں سے ایک ایک عمل ایکسٹریکٹ کر کے لکھتے جائیے، اور اس کو رکھ لیں اپنی کہیں ایسی جگہ پہ جہاں آپ کی نگاہیں پڑتی ہیں، انشاءاللہ چیک لسٹ کے طور پہ جب آپ اس کو کریں گے تو آسانی سے اس کے لیے پھر عمل کرنا بھی آسان ہوگا۔ اگر میں جتنی باتیں ابھی تک ہوئیں اگر اس کو پوائنٹس میں بول دوں تو انشاءاللہ تعالی آپ فوکس کرتے ہوئے اپنے لیے پھر وہ نوٹ کر سکیں گے۔ پہلی چیز، چاند کا دیکھنا۔ یہ کیا ہے؟ ذہنی تیاری۔ رمضان آنے والا ہے، اب مجھے اپنی زندگی کا رخ بدلنا ہے۔ انسان چاند کو دیکھ کے اس چیز کا یقین کر لیتا ہے کہ فیصلے اوپر سے اٹھتے ہیں، فیصلے اوپر سے آتے ہیں، زمین پہ اس کے فیصلے نہیں ہوں گے کہ کب کیا کرنا ہے۔ پھر دوسری چیز، رمضان کے چاند کے ساتھ ہی اس چیز کا احساس بیدار کرنا کہ مجھے ایک مختلف زندگی گزارنی ہے۔ اگر رمضان میں بھی کسی گھر میں تبدیلی نہیں آئی، کسی کی زندگی میں معمولات نہیں بدلے، تو یاد رکھیے باقی سال میں تو بدلنے بہت ہی مشکل ہوں گے۔ تو لہٰذا رمضان سے پہلے اس کے لیے تیار رہیں کہ مجھے کچھ نہ کچھ ایکسٹرا ایفرٹ کرنی ہے۔ تیسری چیز، وقت کی پابندی۔ صبح کب شروع ہوئی؟ کیا باقی 11 مہینوں میں ہم حساب رکھ سکتے ہیں کہ چاند سورج کب نکلا، فجر کب ہوئی، اشراق کب ہوئی؟ تو یہ چیز ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ رمضان گزرنے کے بعد بھی فجر کی نماز سے پہلے جاگنا لازمی ہے۔ یہ بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ روزہ فجر کی نماز سے شروع ہوتا اور اس کے بعد کہا جاتا ہے ایک گھنٹہ کھا لو۔ نہیں، فجر کی نماز سے ایک گھنٹہ پہلے اٹھو، پھر کھاؤ پکاؤ تاکہ تمہیں عادت ہو جائے عام زندگی میں بھی فجر سے پہلے کچھ عرصہ کچھ ٹائم اٹھ کے عبادت کرنے کی، ذہنی طور پہ تیار ہونے کی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ ہمیں فجر سے پہلے اٹھنے والا بنا، ایسا نہ ہو کہ ہم سوئے پڑے رہیں اور شیطان ہمارے کانوں میں پیشاب کر دے، اور فجر تو کیا سن رائز ہو کے دن چڑھ جائے اور ہم سوتے ہی نہ رہیں۔ اگلی چیز جو ہم نے ابھی دیکھی وہ کیا ہے، کوٹ ورڈ اس کا آپ کیا رکھیں گے، کہ بھوک اور خواہش کو رہنما نہیں بنانا۔ اپنے لیے ایک لسٹ بنا لیں، کیا بھوک اور خواہش میری رہنما ہے؟ کیا ہر وقت انہی کی رہنمائی میں چلتی ہوں؟ اب بھوک لگی ہے، اب لگنے والی ہے، اب یہ نہ ہو جائے، اب یہ کھانے کو دل، اب وہ پینے کو دل۔ بعض دفعہ روزے کو بھی ہم نے کچھ ایسا ہی بنا کے رکھ لیا کہ جس سے لگتا یہ ہے کہ روزہ بس اوقات بدل کے پہلے سے بھی زیادہ کھانے کا نام ہے، ایسا نہیں ہے۔ بھوک پہ قابو پانا ہے، خواہش کو کنٹرول کرنا ہے۔ پھر اگلی چیز جو ہم نے ابھی تک سیکھی، احتیاط اور اندیشوں میں جینا ہے، اس خوف کے ساتھ جینا ہے کہ میری کوئی عبادت رد نہ ہو جائے، کوئی میری عبادت ضائع نہ ہو جائے، کوئی میری نیکی مجھ سے چھٹ نہ جائے، اس شعور کے ساتھ کوئی غیبت میرے روزے کو پھاڑ نہ دے، کوئی تانا میرے روزے کو آگ نہ لگا دے۔ جو ان سوچوں کے ساتھ روزہ رکھے گا انشاءاللہ اس کو باقی پورا سال بھی اس کا اثر دکھے گا۔ پھر اگلی چیز جو ہم نے اپنے لیے پک کی اس میں سے، میری حدیں کیا ہیں، واٹس مائی باؤنڈریز، لمیٹیشنز کیا ہے، کس سے آگے میں نہیں سوچ سکتی، کس سے آگے میں نہیں بول سکتی، کس سے آگے میں کھا نہیں سکتی۔ ایسا نہیں لگتا کہ ایک پابند زندگی کا پیغام ہے؟ مستقل مزاج بن جائے اگر یہ کہ میں کیا کر سکتی ہوں کیا نہیں کر سکتی۔ کیا رمضان میں اللہ تعالیٰ زیادہ پوچھتا ہے، زیادہ اس کو پتہ ہے؟ کیا باقی سال اس سے نہیں پوچھنے کی ضرورت کہ اللہ تعالیٰ میں کیا کروں، اللہ تعالیٰ کیا نہ کروں، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا ٹھیک ہے کیا نہیں ٹھیک، آپ کو کیا پسند ہے؟ عادت ہو جائے گی نا رب سے باتیں کرنے کی، تو انشاءاللہ رمضان کے گزرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے، پھر عید کے دن بھی پوچھیں گے، اللہ تعالیٰ یہاں چلی جاؤں، اللہ تعالیٰ یہ کام کر لوں، میری سارے مہینے کی باتیں ضائع تو نہیں ہو جائیں گی، اللہ تعالیٰ یہ غیر مردوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے کے چوڑی پہن لوں، اے اللہ کہ اپنے جسم کو نمایاں کر کے عید کی نماز پڑھنے چلی جاؤں۔ ایک ایسی خوبصورت تربیت ہو جاتی ہے کہ جو شعور کے ساتھ یہ کام کر لے پھر اس کو باقی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے یہ باتیں پوچھنے کی عادت ہو جاتی ہے۔ اگلی چیز جو انہوں نے لکھی ہے کہ روزے کا پہلا عمل یہ ہے کہ آدمی روزے کی نیت کرے۔ حدیث میں آتا ہے کہ لا یصوم الا من اجمع صیام قبل الفجر، روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کرے۔ اب یہاں پہ روزے کی نیت کی بات کی تو روزہ نہیں، ہر عمل کے لیے نیت کیا ہوتی ہے تھوڑا سا اس کو واضح کروں گی، اور تھوڑی سی یہاں ایک ترمیم بھی کرواؤں گی کہ نیت دل کا عمل ہے، جب وہ لفظ زبان پہ آ جاتے ہیں تو وہ قول بن جاتے ہیں۔ مثلاً آپ نے اس کلاس کو اٹینڈ کرنے کی نیت کی، کیا آپ میں سے کسی نے بلند آواز سے بولا، بیٹھ کے کچھ لفظ بولے کہ چلیں اب میں نیت کرتی ہوں کہ میں 100ویں رمضان کی کلاس کو اٹینڈ کروں گی؟ نہیں کیا نا، دل میں نیت آئی اور آپ الحمدللہ بیٹھ کے آ کے۔ تو نیت دل کا عمل ہے، زبان پہ لانے کی ضرورت نہیں۔ ہاں دل میں نیت ہوگی، آف کورس ہوگی، اسی لیے یہاں آپ دیکھیں کہ زبان پہ کچھ کہنے کی بات نہیں۔ دوسری بات یہ جو لکھی انہوں نے کہ روزہ صرف وہ شخص رکھے جو فجر سے پہلے اس کا ارادہ کرے، تو یہ فرضی روزے کے لیے، یعنی فرض روزے کے لیے شرط ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ کی نیت ہو چکی ہو کہ مجھے روزہ رکھنا ہے۔ مثلا کہیں آپ سفر میں ہیں، آپ ڈاؤٹ میں ہیں، روزہ رکھوں کہ نہ رکھوں کل، اچھا نہیں کروں نہیں کروں، اور اسی میں صبح ہو گئی تو پھر وہ روزہ نہیں ہوگا۔ طبیعت خراب ہے، اچھا رکھوں کہ نہ رکھوں، ٹھیک ہے کہ نہیں، نہیں ڈیسائڈ کرنا ہوگا فجر سے پہلے۔ لیکن نفلی اور سنت روزے کے لیے آپ دن کے کسی حصے میں بھی نیت کر سکتے ہیں۔ آپ صبح اٹھے، آپ نے کوئی نیت نہیں کی ہوئی تھی لیکن آپ نے کچھ کھایا نہیں، آف کورس دوپہر بھی ہو گئی، آپ کہتے ہیں اچھا روزہ ہی نہ رکھ لوں، چلے نیت کر لیں، رکھ سکتے ہیں۔ نفلی روزے میں نیت فجر کے بعد کیا کسی بھی وقت پہ ہو سکتی ہے، لیکن فرض روزے کے لیے فجر سے پہلے نیت کرنا لازم ہے۔ اب یہ جو بات آگے انہوں نے لکھی ہے کہ مثلاً وہ کہے کہ میں نے کل کے دن کے روزے کی نیت کی، اور اس کے ساتھ ایک معروف لفظ بھی لکھے ہیں وَبِسَوْمِ غَدٍ نَوَيْتُ، تو یہ لفظ کاٹ دیجئے، اس لیے کہ یہ مسنون نہیں ہے. بعض روایات سے یہ دعا پیش کی جاتی ہے جو گرامیٹیکلی بھی درست نہیں لگتی کہ میں کل کے روزے کی نیت کرتا ہوں، حالانکہ روزہ تو آپ آج رکھ رہے ہیں. تو یہ ایک مسکنسیپشن ہے جس کو ہم انشاءاللہ تعالیٰ اپنی نوٹ بکس میں ہی اس کو وائپ آؤٹ کر دیتے ہیں. آپ کے پاس اگر وائٹو ہے یا کوئی ایسی چیز ہے تو اس کو نکال دیں، لیکن پیچھے کی بات درست ہے کہ روزے کی نیت دل میں ہونی چاہیے اور فجر سے پہلے ہو. زبان سے یہ بات کہنا سنت سے ثابت نہیں ہے. اس سے معلوم ہوا کہ روزہ ایک ارادی عمل ہے، نہ کہ محض ایک رسمی عمل. یعنی ارادہ کریں گے تو پھر یہ عمل ہوگا، ارادے کا عمل ہے، رسمن نہیں. یہ شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے، نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت. پھر سنیے، شعور کے تحت انجام دیا جاتا ہے، نہ کہ غفلت اور بے خبری کے تحت. یہی معاملہ پورے دین کا ہے. دین پورے کا پورا شعور سے تعلق رکھتا ہے. وہی شخص دیندار ہے جو دینی اعمال کو زندہ شعور کے تحت ادا کرتا ہو. بات واضح ہے؟ کیا ہم شعوری مسلمان ہیں؟ کیا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہتے ہوئے شعور کو استعمال کرتی ہوں؟ مجھے تو نہیں لگتا. ہماری اکثریت لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پورا بھی نہیں بولتے، ادھورا پڑھتے ہیں، رائٹ؟ تو کیا پتہ چلا اس سے؟ اگلی بات اپنے عمل کی نوٹ کیجیے اپنی نوٹ بک میں، کہ روزہ ارادے کے ساتھ رکھا جاتا ہے، رسم کے طور پہ نہیں. پورا شعور استعمال ہوتا ہے اس میں. آپ کو معلوم ہوتا ہے میں کیا کر رہی ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، میرا کہاں معاملہ چلے گا، میں کہاں رکوں گی. اس کے بعد پھر آپ روزہ رکھتے ہیں، عادت نہیں. اور یہ چیز پھر ہر جگہ آپ کی چلے گی. بس آپ دیکھیے کہ کلمہ آپ نے پڑھ لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ کون ہے. بولتے رہے بولتے رہے، بہت سارے لفظ بولتے ہیں، یہ بھی بولتے رہے. جس کے دل کے تاروں کو نہ چھیڑا، جس کا دل نہ ہلا، جس کے دل میں اللہ کی بڑائی نہ آئی، اس کو کیسے پتہ چلے گا کہ لا الہ الا اللہ کہنے کا مطلب کیا ہے؟ تو اگلا عمل نوٹ کیجئے، روزہ کیا چاہتا ہے؟ کہ ہمارا دین رسمی دین سے نکل کے ارادی دین بن جائے. ارادے کا دین ہے، شعور کا دین ہے. میری دینداری میرے شعور کا نام ہے. میں ایک لفظ بولوں تو مجھے پتہ ہو، میں جب نماز کے لیے کھڑی ہوں اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کہوں تو میرا دل بھی گواہی دے، میرا جسم کا ایک ایک انگ اس کی گواہی دے. شعور کے ساتھ عبادت کرنی ہے. آج ہماری امت کا مسئلہ بے شعوری ہے. شعور کے بغیر جیتے ہیں، بے شعوری میں کام کرتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے جو نکل رہا ہے. تو لہٰذا اپنے اعمال کو زندہ کرنا ہے، بے روح نمازوں کی بجائے، بے روح کلمات کی بجائے زندہ باتیں کرنی ہے، زندہ عبادات کرنی ہے. پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ان روزوں سے فائدہ ہوگا. پھر اس کے بعد اگلا قدم دیکھیے، اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ترتیب سے چل رہے ہیں ہم لوگ، سٹیپ بائی سٹیپ، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا کام. تو آپ اب انشاءاللہ محسوس کریں گے نا، آپ چاند دیکھنے کا معاملہ تو گزر گیا، باقی ابھی تک جتنے بھی ہم نے کام کیے، صبح اٹھنا، پھر بھوک لگے تو کنٹرول کرنا باقی وقت میں، اور سحری سے پہلے نیت کا وقت، اس پہ آپ سوچیں گے یہ جتنے عمل آپ اپنے لیے خص کرتے جا رہے ہیں یہ سارے اب آپ کے عمل میں ڈھلنے چاہیے، یہاں تک کہ اب سحری کھانے کا وقت آتا ہے. پھر فجر سے پہلے آخری کھانا کھایا جاتا ہے جس کو سحری کہتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ سحری کھاؤ کیونکہ سحری میں برکت ہے. تسخروا فإن في السحور بركة. ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں مجھے سحری کے لیے بلایا تو فرمایا کہ آؤ مبارک کھانا کھاؤ. ایک اور صحابی کہتے ہیں کہ رمضان میں فجر سے پہلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو آپ سحری کھا رہے تھے. آپ نے فرمایا سحری ایک برکت ہے جو اللہ نے تم کو دی ہے، تو اس کو نہ چھوڑو. سحری کھاتے ہیں نا، کھانی چاہیے، برکت ہے اس میں. اس وقت کا کھایا ہوا انسان کو سارا دن طاقت دیتا ہے، فرشتوں کی دعائیں ملتی ہیں. تو کیا سحری کھانا فرض ہے؟ فرض نہیں ہے پسندیدہ. یہاں ساتھ ساتھ اب تھوڑے تھوڑے مسئلے بھی بتاتی جاؤں. حالانکہ شروع میں بات ہوئی کہ مسائل معلوم ہو ہی جاتے ہیں، لیکن کچھ باتیں فائدہ دیتی ہیں، بات کرنے میں فائدہ ہوتا ہے کچھ باتوں سے. تو سحری کھانا بہت افضل ہے، بہت پسندیدہ، بلکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ مسلمانوں اور اہل کتاب کے روزوں میں فرق ہی سحری کا ہے. لیکن اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں کھا سکا تو کوئی حرج نہیں. رات کو سوتے وقت نیت تھی کہ کل روزہ رکھنا ہے، آنکھ نہیں کھلی تو خیر ہے. بعض لوگ سحری پہ آنکھ نہ کھلنے کو روزہ نہ ہونا سمجھتے ہیں، تو ایسا نہیں ہے. اور ماشاءاللہ ہم لوگ تو رات سونے تک کھاتے پیتے سوتے ہیں، تو اگر سحری میں کچھ نہیں بھی کھائیں گے تو اللہ تعالیٰ توفیق دے دے گا، تو بہرحال سحری کے بغیر روزہ ہو جاتا ہے. اب اس کا روحانی پہلو دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. فجر سے پہلے سحری کھانا اس بات کی یاد دہانی ہے کہ اللہ جب بظاہر کسی سخت کام کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ اس کے لیے آسانی کا انتظام بھی فرما دیتا ہے. وہ روزے کا حکم دیتا ہے تو اسی کے ساتھ سحری کی رخصت بھی دیتا ہے. وہ دعوت کی ذمہ داری ڈالتا ہے تو مدعو کے مقابلے میں داعی کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے. یعنی وہ جس کو دعوت دی جا رہی ہے اس کے مقابلے میں دعوت دینے والے کی حفاظت کی ذمہ داری بھی لے لیتا ہے. اور وہ بوقت جارحیت جہاد کی ترغیب دیتا ہے تو اسی کے ساتھ فرشتوں سے یہ بھی فرما دیتا ہے کہ مجاہدین کو خصوصی مدد پہنچا کر انہیں کامیاب کرو. یعنی جب مسلمانوں کو ستایا جائے، غیر مسلم ان کی عزتیں لوٹیں، ان کے مال، ان کے گھروں پہ حملے کریں، تو اجازت دی جاتی ہے کہ اب تم بھی ان سے لڑو، لیکن ساتھ ہی ساتھ فرشتوں کے ذریعے سے مدد بھی کرواتا ہے. اللہ کے حکم میں بظاہر سختی یا مشکل نظر آئے تو مومن کو توکل کا طریقہ اختیار کر کے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے حکم کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. وہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ اس کو سنبھالتا بھی ہے. وہ آزمائش کے وقت انسان کی نصرت کا انتظام بھی فرماتا ہے. یعنی سحری کے وقت کھانے کی اجازت دینا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رخصت ہے. آپ پیچھے سن چکے، شروع اسلام میں ساری رات کھانے کی اجازت نہیں تھی، صرف مغرب سے عشاء تک ایک ڈنر بریک ہوتا تھا، اس میں کھا لو، پی لو، آرام کر لو، کوئی بھی تعلق کرنا کر لو، اس کے بعد نہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے آخری کونے تک کھانے کی اجازت دی. کتنا پیار ہے اللہ کو امت محمدیہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ بتاتا ہے تمہیں مشکل لگتا ہے، چلو آخری دم تک کھاتے رہو. اچھا بہت بھوک لگی ہے، فوراً کھول لو. آپ کو پتہ ہے کہ سحری میں مسنون عمل کیا ہے؟ کہ آخری وقت تک کھانا، دیر تک. اور افطاری میں کیا ہے؟ جلدی افطار کرنا. آپ نے فرمایا میری امت خیر پہ رہے گی جب سحری میں دیر اور افطاری میں جلد کرے گی. بعض دفعہ سحری کھاتے کھاتے اذان ہو جاتی ہے اور بعض لوگ لقمہ وہیں چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے. آپ نے فرمایا کہ اگر سحری کھاتے ہوئے اگر اذان ہوتی ہے تو پیالہ آپ خالی کر لو، پی لو، ختم کر لو. پہلے سے تیاری رکھنی چاہیے، لیکن اگر کچھ ہو تو انسان خات کی چیز پوری کر لے. کوئی ایک ڈیڈ لائن نہیں ہے، کوئی ایک دم ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے. ہمارا دین بہت بلینڈڈ دین ہے، بہت ساری اس نے خوبصورت رخصتیں رکھی ہیں. ایسا نہیں کہ ایک لائن کھینچ دی کہ اس پہ چلو، ایک لائن پہ چلنا مشکل ہوتا ہے نا، تو اس لیے سحری کے اندر بھی رخصت موجود ہے. اللہ کے حکم میں بظاہر سختی یا مشکل نظر آئے تو مومن کو توکل کا طریقہ اختیار کر کے اس کی طرف بڑھ جانا چاہیے، کیونکہ اللہ صرف حکم نہیں دیتا بلکہ اپنے حکم کے تقاضوں کو بھی پورا کرتا ہے. وہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے ساتھ اس کو سنبھالتا بھی ہے. وہ آزمائش کے وقت انسان کی نصرت کا انتظام بھی فرماتا ہے. صحیح ہے نا؟ اللہ پہ توکل. بظاہر مشکل ہے روزہ، سختی لگتی ہے، لیکن میرا رب مجھے توفیق دے گا، میں رکھ لوں گی، دیکھنا کچھ بھی تو نہیں ہوگا، میرے مالک ہی کے ہاتھ میں میری جان ہے. کیا جو لوگ روزہ نہیں رکھتے ان کو کچھ نہیں ہوتا؟ وہ بیمار نہیں ہوتے؟ وہ کام نہیں کر پاتے؟ نہیں. اللہ پہ توکل رکھیے، اللہ کا توکل بندے کو جتاتا ہے. اگر آزمائش آ گئی ہے اللہ نکال دے گا. کتنا پیارا سبق ہے اس میں. تو آپ سے اگر کل کوئی پوچھے کہ سحری کی اصل کیا ہے تو پھر آپ یہی بتائیں گے کہ انسان کو آزمائش میں ڈالنے کے بعد سنبھالا بھی دیتا ہے، مدد بھی ہوتی ہے۔ سحری یا بالفاظ دیگر، اپنا آخری کھانا کھانے کے بعد مومن اپنا دن شروع کرتا ہے۔ روزانہ جو کام وہ روزے کے بغیر کرتا تھا، انہی کاموں کو اب وہ روزے دار بن کر انجام دیتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ہر کام میں نئی نفسیات شامل ہو جاتی ہے۔ وہ نماز پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، وہ اللہ کی یاد کرتا ہے، وہ لوگوں سے مختلف معاملات کرتا ہے۔ ہر کام ظاہر کے اعتبار سے حسب معمول ہوتا ہے، مگر یہ اصل بات جہاں سے اب شروع ہو رہی ہے، آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، مگر اندرونی حالت کے اعتبار سے اب اس کا کام نئی کیفیات سے بھرا ہوا ہوتا ہے۔ پہلے جو کام روٹین کے طور پر ہوتا تھا، اب وہ زندہ عمل کے طور پر ہونے لگتا ہے۔ پہلے جو کام بے کیف طریقے سے ہوتا تھا، اب وہ کام کیفیت کے ساتھ ہونے لگتا ہے۔ روزہ اس کے معمول کے کام کو غیر معمولی کام بنا دیتا ہے۔ سچ ہے نا، طبیعت بدل جاتی ہے نا۔ آپ نے روزہ رکھا ہو یا آپ بے روز ہوں، فرق لگتا ہے کچھ؟ روزے کی حالت میں پڑھی ہوئی نماز اور بغیر روزے کے پڑھی ہوئی نماز، فرق ہوتا ہے؟ قرآن کا روزے کی حالت میں پڑھنا، روزے کی حالت میں قرآن کا پڑھنا یا بغیر روزے کے پڑھنا، فرق ہے نا۔ اللہ کو یاد کرنا، لوگوں کو ملنا، باتیں کرنا، واقعی لگتا ہے نا ایک روٹین لائف سے ایک نئی لائف بنتی ہے، ایک عجیب سی روحانیت آنے لگتی انسان کے اندر۔ تو اللہ تعالیٰ یہی سکھاتے ہیں کہ ایمان والے، تیرے کام غیر معمولی ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو ایک ایسی قبولیت دے دے گا جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ اسی طرح انسان اپنے لمحات گزارتا ہے یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے اور افطار کا وقت آ جاتا ہے۔ اب وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کھانا اور پانی اپنے منہ میں ڈالتا ہے، جس اللہ کے حکم سے وہ اس سے پہلے کھانے اور پانی سے رکا تھا، اسی اللہ کے حکم سے اب دوبارہ کھانے اور پانی سے اپنے آپ کو شاد کام کرتا ہے، خوش کرتا ہے۔ اور وہ خوشی کتنی پیاری ہوتی ہے جو افطاری کے وقت ملتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار کے لیے دو خوشی ہیں، ایک خوشی وہ ہے جو روزہ کھولتے وقت ہوتی ہے، رگوں کے تر ہونے کی، کچھ کھانے پینے کی خوشی، اور ایک خوشی اس کو اللہ سے ملاقات کے وقت پہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں عبادات کی روح کو سمجھنے کی توفیق دے، روزے کو ایسے ہی نہ رکھیں، سوچ کے رکھیں۔ جتنی باتیں ابھی تک ہم نے اس میں دیکھیں، اگر آپ اپنے روزوں کو اسی تناظر سے دیکھیں تو انشاءاللہ ایک نئی طاقت ملے گی، ایک نئی سٹرینگتھ ہوگی۔ پھر وہ روزے آپ کے پچھلے زندگی کے گزرے ہوئے روزوں سے فرق ہوں گے۔ کتنی دکھ کی بات ہے نا، ہمارے ہر روزے کا بس ایک ہی تصور ہے، کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، ایک بوجھ لگتا ہے۔ وہ مائیں جو بچوں کو روزے رکھاتی ہیں، کھانا چھڑواتی ہیں، لیکن بعض دفعہ شیطانی چیزیں نہیں چھڑاتی، نماز نہیں پڑھتے، اور روزہ کھول کے بھی بس ماں کا دل ہے یہ کھاتا ہی رہے، کھاتا ہی رہے۔ اللہ کے آگے شکر گزاری کے ساتھ زمین سجدے میں نہ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ماؤں کو بچوں کی بہترین تربیت کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔